بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة کے تعلق سے ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ عقیدہ کے مسائل میں خبر آحاد حجت نہیں ہے. خبر آحاد کیا ہے اور خبر آحاد حجت نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور اہل بدعت جن کی یہ غلط فہمی ہے اور جن کے نزدیک یہ ایک بڑا پہاڑ ہے جس کی بنیاد پر وہ عقیدے کے بہت سارے بنیادی مسائل چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کیونکہ متواتر یا قطعی دلیل نہیں ہے، اور جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں یہ آحاد روایت ہے، اس لیے ہم اس مسئلے کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ مسئلہ سرے سے ہی اس مسئلے کا وجود ہی نہیں ہے. خبر احاد اہل سنت جماعت کے نزدیک حجت ہے، اور اس کی دلیل نمبر ایک قرآن مجید کی بعض آیات، نمبر دو بعض صحیح احادیث، نمبر تین بعض سلف کے اقوال، نمبر چار اس مسئلے پر اجماع، اور نمبر پانچ جو خبر احاد کو عقیدے کے مسائل میں نہیں حجت مانتے، یہ ان کی تباد کی علامت ہے کہ بعض مسائل عقیدے کے وہ خبر احاد ہی کی بنیاد پہ مانتے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ پانچویں پوائنٹ پہ ثابت کریں گے. یا تو ان مسائل کو بھی چھوڑ دو، یا اگر ان کو مانتے ہو تو پھر ان کو بھی ماننا چاہیے، ترازو ایک ہی ہونا چاہیے. قرآن مجید کی آیات، کئی آیات ہیں، میں یہاں پہ دو یا تین آیتوں کا ذکر کرتا ہوں. پہلی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 122، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی مومنوں کے تعلق سے ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے سارے کے سارے مومنوں کو نہیں جاننا چاہیے تھا. اگر سب چلے جاتے اور پیچھے کوئی بھی نہ رہتا تو پھر یہاں پہ ایک ناانصافی ہو جاتی. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لتفقہوا فی الدین، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، طائفہ میں سے فرقہ ہونا چاہیے جو دین کے علم حاصل کریں اور سمجھیں. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ، جو اپنے قوم میں واپس پلٹیں تو ان کو آگاہ کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچ سکیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں ایک شخص کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے، یُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَة، ہم بات کریں خبر احد کی, تو ایک شخص جو ہے اسے بھی طائفہ گروہ کہا جاتا ہے. اور اس کے دلیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لقول تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ثبوت ہے, وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینہما, سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب دو گروہ مومنوں میں سے آپس میں لڑیں تو آپس میں ان کی صلح کر لیا کرو. یہ دو گروہ اگر دو مرد ہوتے تب دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں, تب بھی ایک حکم صلح کرو. اگر ایک طرف چار دوسری طرف چار ہو تب بھی گروہ ہیں, اگر ایک طرف ایک دوسری طرف ایک تب بھی حکم ایک ہی ہے, لیکن لفظ کون سا ہے؟ طائفہ. تو طائفہ ایک شخص کو بھی کہا جاتا ہے, اور قرآن مجید کی آیت اس کا ثبوت ہے. اور امام صاحب امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کا ذکر کیا ہے, اور حافظ بن حجر فتح الباری میں بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے. اور یہاں پر یہ تفقہ فی الدین, اور فقہ فی الدین کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے, یا احکام ہے؟ عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا اگر ایک شخص بھی دین کا علم حاصل کر لیتا ہے اور آگے پہنچا دیتا تو قابل حجت ہے کہ نہیں؟ واضح آیت ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ فقہی مسئلہ ہے, تو پھر دین بغیر عقیدہ کے دین کہا جاتا ہے, دین کہلایا جاتا ہے اسے. تو دین کی اساس ہی عقیدہ ہے, بنیاد ہی عقیدہ ہے. تو پھر لیتفقہوا فی الدین میں سر فہرست عقیدہ کے مسائل ہی آتے ہیں. دوسری آیت سورۃ الحجرات آیت نمبر 6, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر ہمارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کے آئے, فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو. دوسری قراءت میں فتثبتوا بھی درست ہے, تثبت سے. اور اس آیت کریمہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کے تعلق سے, اس آیت میں دلالت ہے جزمی اور قطعی طور پر کہ خبر واحد جو اگر فقہ ہے تو اس کے قول کو, اس کے خبر کو فوراً مان لیا جاتا ہے, اور تثبت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ وہ فقہ ہے, اس کے فقہ ہونا ہی کافی ہے کیونکہ وہ فاسق نہیں ہے. اور اگر فقہ کی خبر یا روایت قابل حجت نہ ہوتی یا علم یقینی کا فائدہ نہ دیتی, تو اللہ تعالی ہمیں مطلقاً حکم دیتے کہ تحقیق کر لیا کرو, چاہے فاسق ہو یا غیر فاسق ہو. تو یہاں پر جب فاسق کے تعلق سے اللہ تعالی حکم دے دیا ہے, اس مطلب جو فاسق نہیں ہے, ثقہ ہے, اس کے قول کو قبول کر لیا کرو کیونکہ وہ سچا ہے, وہ ثقہ ہے. اگر ایک ہو تب بھی اس کے قول کو قبول کر لینا چاہیے. قول علامہ ناصر ابن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیاری تصنیف وجوب الاخذ بحدیث الاحاد فی العقیدہ, یہ تصنیف ہے, یہ خبر احاد عقیدہ کے مسائل میں لینا واجب ہے. اور صفحہ نمبر 7 میں امام صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں. تیسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو, فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی, اور فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ولاۃ الامور کی جو اولی الامر ہیں, وہ پرانے وقت اور علماء. فان تنازعتم فی شیء, بس اگر تمہارا کسی مسئلے میں منازعہ ہو جائے, اختلاف ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, واجمع المسلمون, مسلمانوں کا اجماع ہے, ان الرد الی الرسول, کہ رسول کی طرف واپس کرنے کا معنی یہ ہے اس آیت کریمہ میں, هو الرجوع الیہ فی حیاتہ, کہ آپ صلی اللہ کی طرف واپس لوٹیں آپ صلی اللہ کی زندگی میں, والرجوع الی سنته بعد مماته, اور آپ صلی اللہ کی سنت کی طرف واپس لوٹنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, واتفقوا, اس پر بھی اتفاق ہے مسلمانوں کا, على ان فرض هذا الرد لم يسقط بموته, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جو رد ہے اختلاف میں جو واپس ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ختم نہیں ہوتا باقی رہتا ہے, فان كان متواتر متواتر اخباره فان كان متواتر اخبار واحادها واحد لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد اليه وجه, اور اگر خبر متواتر ہو یا احاد ہو علم یقینی کا فائدہ نہ دیتے تو پھر آپ سے ان کی طرف واپس لوٹانے کا کوئی وجہ باقی نہ رہتی. تو آپ سے جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے ردو الی اللہ والرسول, اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف واپس لوٹانا ہے, چاہے وہ متواتر ہو یا احاد ہو. اگر احاد اس قابل نہ ہوتی کہ اس کی طرف اختلافی مسائل لوٹائے جاتے تو اللہ تعالیٰ ضرور وضاحت فرماتے کہ واپسی تو کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حدیث متواتر ہونی چاہیے احاد نہیں ہونی چاہیے. جب مطلقاً چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں شامل ہیں, متواتر بھی اور احاد بھی. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الصواعق المرسلہ جلد نمبر 2 صفحہ 352 میں اس کا ذکر کیا ہے. دوسرے دلائل احادیث کریمہ سے بہت زیادہ ہیں, ان میں سے چند کا میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے گئے بادشاہوں کی طرف, کتنے لوگ تھے, متواتر تعداد میں تھے یا ایک ایک شخص تھا, وہ پیغام کی چیز کا لے کے گئے, فقہ کا یا عقیدے کا, کلمہ توحید کا پیغام لے کے گئے نا, جو بنیاد ہے دین اسلام کی اور عقیدے کی. آپ سوچیں بادشاہ وقت ہے اور پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صحابی کو بھیجتے ہیں اس بادشاہ کی طرف پیغام دے کے خط دے کے, تو خبر واحد حجت نہیں ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کی طرف بھیجا, سیدنا معاذ بن جبل کو اہل یمن کی طرف بھیجا, سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بصرہ کی طرف بھیجا شام کی طرف. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ان سارے رسولوں کا اور پیغمبروں کو ذکر کیا جنہیں اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں پوری کتاب, جسے کتاب الایمان ہے, ویسے کتاب خبر الاحاد بھی ہے صحیح بخاری میں, پوری کتاب الگ سے صحیح بخاری میں, جس کے ماتحت بہت سارے ابواب ہیں اور بعض ابواب میں 12 حدیثیں بھی نقل کی ہیں ثبوت کے لیے. آگے انشاءاللہ سلف کے اقوال میں بات آئے گی. دوسری دلیل احادیث میں سے سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، لیکن جو نہیں سمجھتا تو پھر سارے دلائل پڑھنے پڑیں گے، ورنہ یہی کافی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگ یعنی صحابہ کرام قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، قباء کے علاقے میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے رات کو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ قبلہ تبدیل کر لو اور اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان کا رخ شام کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف جو پہلا قبلہ تھا، اور جب یہ خبر سنی تو اپنے رخ کو فوراً موڑ دیا کعبے کی طرف. خبر کتنے لوگوں نے دی؟ ایک شخص نے. صحابہ کرام کا آپ صحابہ کرام کی سمجھ دیکھیں آپ، وہ خبر احاد وہ کس طریقے سے لیتے تھے. نماز کے دوران مسجد قبلتین دیکھے کہ نہیں مدینہ میں؟ اسے مسجد قبلتین کیوں کہتے؟ جی دو قبلے تھے ہر مسجد میں، جو جتنی مساجد تھی مدینہ میں سب میں دو قبلے ہونے چاہیے تھے نا، کیونکہ تقریباً 16 یا 18 مہینے تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ یعنی ہجرت کے مدینہ میں نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا، پھر حکم آیا اور قبلہ منسوخ ہوا کعبے کی طرف. تو قبلتیں تو مسجد نبوی بھی ہونے چاہیے تھے اور مسجد قباء بھی ہونے چاہیے، دوسرے مسائل بھی ہونے چاہیے، مسجد قبلتیں صرف ایک کیوں ہے؟ بارک اللہ فیک، یہ واقع وہاں پہ ہوگی جو نماز کے دوران قبلہ چینج کیا. نماز فرض ہے نا، نماز میں حرکت جائز ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خبر احاد صحابہ کرام کے نزدیک کتنی عظمت رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنی عظیم ہے ان کے لیے کہ فرض نماز میں بھی حرکت کر کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، الٹی ڈائریکشن، اپنا چہرہ اور رخ اپنا پھیر لیا نماز کے دوران. یہ نہیں کہا ارے ایک شخص جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، خبر احاد نماز کے بعد پوچھیں گے، تحقیق کریں گے، پھر اگلی نماز میں قبلہ تبدیل کریں گے. کسی نے کہا مخالفین میں سے، ارے یہ تو حکم عملی ہے، اس میں عقیدے کی بات کہاں سے آئی؟ اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے، بڑا قاعدہ ہے ابن القیم کا، الصواعق المرسلہ، مختصر صواعق المرسلہ، بڑی پیاری بات فرماتے. قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شریعت میں ایسا مسئلہ نہیں ہے الا ایک اس کی بنیاد عقیدہ ہو، بات ختم. کوئی بھی شریعت میں عبادات میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے الا کہ جس کی بنیاد عقیدہ ہے. فجر کی دو سنتیں کیا ہے؟ فجر کی دو سنتیں، سنت ہی بکے تو رہا ہوں، یعنی فرض نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ فجر کی دو سنت جو ہے وہ سنت فرض نہیں ہے، کہ اس کا پڑھنا جو ہے مستحب ہے، سنن موقت ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ شراب حرام ہے؟ کوئی بھی مسئلہ شریعت کے ہے جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، ایک دکھا دے مجھے. اگر اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتا کہ شریعت کا اس مسئلے پہ عمل نہ کرو جس کا تعلق عقیدے سے نہیں، تب پریشانی ہوتی کہ نہیں؟ کوئی مسئلہ ایسا ہے؟ میرے پہلے آپ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، نیت کرتے ہو، وہ نیت تو آپ کا عقیدہ ہے اور کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ فجر کی جو فرض دو رکعت فرض ہے وہ فرض، یقین ہے مجھے کہ نہیں؟ کس نے فرض کہی؟ اللہ تعالی نے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو یہ بات سرے سے ہی یعنی غلط ہے, غلط نظریہ ہے کہ شریعت کے مسائل جو عقیدے کے مسائل ہیں ان کا تعلق ہے ہی نہیں, نہ عبادات سے نہ معاملات سے. بلکہ ہمیں کیا خبر ملتی ہے قرآن مجید و صحیح حدیث میں, ایمان کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ سبحان اللہ, عمل صالح سے جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ اس کا کیا مطلب ہے عمل صالح کہ گہرا تعلق ہے ایمان سے؟ نہیں, ایمان عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کوئی عمل صالح بغیر ایمان کے ہو سکتا ہے؟ سنت لے لیں آپ, نفل لے لیں آپ, کوئی لے لیں, ممکن ہے؟ اچھا, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا, اکرام الضيف. کیا تعلق ہے ایمان سے اس کا؟ تو میرے بھائی عقیدہ دین کے ہر مسئلے سے جڑا ہوا ہے. جو جس نے جدا کیا وہ اس پر دلیل لازم ہے کہ اب اس کو جدا کرنے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے, اور سوائے ہٹ درمی کے غلط فہمی کے کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں. تیسری دلیل احادیث میں سے, سیدنا عمر بن الخطاب عنہ بیان فرماتے ہیں, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ ہے, کہ میں اور انصار میں سے ایک شخص باری باری اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علم حاصل کرتے, ایک دن میں اور ایک دن وہ. جس دن میں علم حاصل کرتا تو میرے انصاری بھائی جو ہیں وہ اونٹ چرایا کرتے میرے طرف سے اور اپنی طرف سے, اور جس دن وہ علم حاصل کرتے میں اونٹ چرایا کرتا. اسے کہتے تناوب کہتے ہیں. اس نے عقبہ بن عامر کی روایت معروف ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اور سید عمر خطاب آپس میں باری باری ایک علم حاصل کرتا اور دوسرا اپنے روزگار کی تلاش میں اونٹ چرایا کرتا. اور پھر شام کو ایک دوسرے کو ہم خبر دیتے. خبر احاد حجت نہیں ہوتی, تو پھر جتنی بھی احادیث ان صحابہ نے ایک دوسرے سے لی خبر احاد تھی کہ نہیں؟ پھر وہ سارے کے سارے بغیر علم کے ہے, بغیر یقین کے ہے, تو کیا نعوذ باللہ صاحب کا وقت ضائع کرتے تھے اپنا ایسی چیز کے لیے اہتمام کرتے تھے جو بے فائدہ ہو؟ عجب سی بات ہے. چوتھی دلیل, سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا اللہ تعالی اس شخص کے چہروں کو پر نور کر دے جس نے ہم سے حدیث کو سنا پھر اسے محفوظ کر دیا یہاں تک کہ وہ اس کو آگے پہنچا دیتا ہے, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جسے حدیث پہنچائی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ جانتا ہو جو حدیث پہنچا رہا ہے. اور یہاں پر حدیث مطلق ہے, کوئی قید لگی ہے متواتر ہے یا غیر متواتر ہے, کوئی بھی حدیث ہے, بات صرف دو چیزوں پر منحصر ہے, ایک شخص پہنچا رہا ہے اور دوسرا اسے لے رہا ہے. اگر خبر احاد حجت نہ ہوتی تو پھر ایک کا پہنچانا کافی ہوتا؟ تو ایک کے پہنچانے کا فائدہ ہی کیا ہے پھر؟ اتنی تعداد میں ہوتے جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہوتا, جسے متواتر کہتے ہیں. اچھا, سلف کے اقوال میں سے صحابہ کرام سے بات شروع کرتے ہیں. سیدنا انس, یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم, سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ اور ابو عبید رضی اللہ عنہم اصحاب اجمعین کو اور عبید بن کعب تینوں کو شراب پلا رہا تھا. شراب شراب اس وقت حلال تھی, ابھی حرام نہیں ہوئی, شراب پلا رہا تھا. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا شراب حرام ہو چکی ہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا, اے انس اٹھو اور جتنی بھی شراب رکھی ہوئی جتنی مٹکے سب کو توڑ دو. اور فوراً جو ہے انہوں نے اس ایک شخص کے کہنے پر سارے کے سارے جو ان کے پاس شراب جو محفوظ تھی ساری کے ساری ضائع کر دی. صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب شام کی طرف گئے اور طاعون کی بیماری, پلیگ کی بیماری وہاں پر عام ہو چکی تھی, تو اندر جانے سے رک گئے, شام میں داخل نہیں ہوئے. صحابہ کرام سے مشورہ لیا, لمبی حدیث ہے میں اس پر صرف شاہد پہ بات کرتا ہوں. تو بعض صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ڈرتے ہو, جب لکھا ہے تکلیف بیماری تو لکھی ہوئی ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی نہ جانے کی, لیکن عالم صحابی تھے, مجتہد صحابی تھے, انہوں نے اجتہاد کیا کہ جانا نہیں چاہیے, اپنے آپ کو ہلاکت نہیں ڈالنا چاہیے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں پہ گئے ہوئے تھے, جب آئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی اچھوت بیماری پھیل جائے, طاعون کی بیماری پھیل جائے, تو جو اس جگہ کے اندر ہو باہر نہ جائے اور جو باہر والے وہ اندر نہ جائے, جسے ہم کیا کہتے ہیں کوارنٹین کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں. وہ دیکھیں سبحان اللہ میڈیکل ترقی کرتے کرتے ہزار سال سے زیادہ لگ گئے, انہیں پتہ چلا کہ ایسی بیماری وہ جو کوارنٹین کے لائق ہوتی ہے. اور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی علم نہیں تھا, چاروں طرف جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے, ڈارک ایجز تھے, تو وحی کے نور سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوارنٹین ہوتا کیا ہے سمجھ لو, اور کنہیں امیوں کو سمجھا رہے ہیں. سید عمر اونٹ چرانے والے ہیں, ان کو کیا پتا کہ لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے, وہ بھی جانتے تھے کہ کوارنٹین بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کتنے صحابی ہیں, ایک صحابی ہیں, بات مان لی کہ نہیں, اور معاملہ تقدیر ہے, تقدیر کا ہے کہ نہیں, تقدیر ان بیچ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. سبحان اللہ, کہ اگر داخل ہوگے تب بھی تقدیر ہوگی, نہیں ہو تب بھی تقدیر ہے, لیکن دلیل میرے پاس ہے. دلیل کہاں سے ملی؟ سید عبد الرحمن بن عوف سے. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر کیسے جھکا دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سامنے آ گیا فوراً سر جھکا دیا. تیسرے نمبر پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اب چاروں اماموں کی بات بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں وہ اکثر یہی لوگ ہیں جو اماموں کے اندھی تقلید تو کرنا جانتے ہیں لیکن اماموں کے ان اقوال سے غافل ہیں اور نہ واقف ہیں, یا اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, کان بند کیے ہوئے, حق نہ ان کو نظر آتا ہے نہ وہ حق سننا چاہتے ہیں. سن لیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات سن 150 ہجری میں ہوئی, فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. کیا امام صاحب نے تفریق بتائی؟ اذا صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی, یا کوئی بھی حدیث ہو, کوئی بھی حدیث مطلقا حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح اور سلفی عقیدہ ہے, جو عقیدہ صحابہ کرام سے اور تابعین سے انہیں ملا ہے, وہی عقیدہ ہے اجمالی طور پر. اور انہوں نے خبر احاد کی بنیاد پر ہی اس عقیدہ کو بنایا ہے اور لیا ہے. جو متاخرین اشاعرہ ماتوریدیہ, کیونکہ اصحاب الکلام کے کلام میں غرق ہو چکے ہیں اور شریعت کی بنیاد علم سے دوری اختیار کر لی ہے اور اندھی تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ چھوڑ کر ابو منصور ماتوریدی کے عقیدہ کو لے لیا ہے. ایک طرح سے امام حنیفہ امام اعظم ہیں اور دوسری طرف عقیدہ امام ابو منصور کا لیتے ہیں, ماتوریدی کا لیتے ہیں. عجب سی بات ہے, فروع میں حنفی ہیں, اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں. ارے اصول پہلے یا فروع پہلے ہے؟ تو امام اعظم اگر ہونا تھا کسی کو پھر اشعری کو ہونا چاہیے تھا یا ماتوریدی کو ہونا چاہیے تھا نا, یہ کہاں کہ ناانصاف ہے. امام اعظم بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اصول بھی امام صاحب کے لینے نہیں, عقیدہ امام صاحب کا نہیں ہمارا, عقیدہ کسی اور کا لیتے ہیں. کتنی بڑی ناانصافی امام صاحب کے ساتھ. اگر یہ کہتے کہ امام ابو منصور ماتوریدی امام اعظم ہے تو جاہل کی رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے, ارے یہ ماتوریدی کو کہاں سے آ گیا, یہ کس کا نام لے رہے ہیں. لیکن محض عوام الناس کے نزدیک اس بات کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ بھی جانتے ہیں, جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں یہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ وہ چھوڑ چکے ہیں اور ان کے بہترین شاگردوں کا عقیدہ چھوڑ چکے ہیں. جو سب سے بڑے عالم تھے حنفیوں کے, ان کے عقیدوں کو چھوڑ چکے ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو جو اہل الکلام اہل بدعت سے متاثر ہو کر اپنے عقیدے بنائے ہیں ان کے عقیدوں کو لے چکے ہیں, بہترین طریقے سے اس چیز سے واقف ہیں. لیکن اگر عوام الناس کو یہ کہہ دیں کہ ماتوریدی امام اعظم ہے تو ان کی بات کو کون مانے گا؟ عوام الناس تو امام صاحب کو جانتے ہیں نا, امام حنیفہ کون ہے رحمۃ اللہ علیہ, ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں, امام صاحب کو تو سب ذکر خیر کرتے ہیں, لیکن ابو منصور ماتوریدی کو تو بدعتی بھی کہتے ہیں نا, تو پھر بدعتی کہیں سے سننے کو بدعتی تو امام اعظم کیسے بن گئے؟ جس لیے اپنے ترازو ٹھیک کر لیں اور امام صاحب کے عقیدوں کو اپنا لیں, آپ کے فقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں فقہ مسئلہ, میں کہتا ہوں عقیدہ ٹھیک کر لیں اپنا, واللہ جس کا عقیدہ درست ہے, ایمان اور توحید درست ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقہی مسائل اور عملی مسائل اور اخلاق بھی اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے. لیکن اس کے عقیدہ میں بنیادی طور پر بگاڑ ہے, وہ سمجھنا نہیں چاہتا, تو پھر تو فقہ میں بھی اور عمل میں بھی بگاڑ باقی رہے گا, اور جب تک کہ توبہ نہیں کرتے یہ مسائل کیسے باقی رہیں گے. اچھا, دوسرے نمبر کتنے ہو, تین تینوں کے نمبر چار, امام مالک رحمت اللہ علیہ وفات سن 179 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں سب کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. کیا یہ تفریق بیان فرمائی ہے کہ اگر متواتر یا احاد ہے اس کا فرق ہے؟ نہیں, جو بھی آپ سے ان کا فرمان ہے اس کے سامنے سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. ہاں کسی اور کا قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, پھر تو وہ لیا بھی جا سکتا ہے, اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وفات سن 204 ہجری میں ہوئی, فرماتے ہیں ایک تو یہ بات ان سے بھی ثابت, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, امام ابو حنیفہ کی طرح یہ بہت سے ثابت ہے. فرماتے ہیں جب بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ملتی ہے صحیح روایت, اور اگر میں اسے نہ لوں چھوڑ دوں تو میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں, یہ جان لینا کہ میری عقل ہے ہی نہیں. صحیح حدیث کے سامنے میں اپنا قول پیش کروں یا صحیح حدیث کو چھوڑ دوں تو یہ اچھی طرح جان لینا, تم گواہ رہنا میں کہہ رہا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں میری عقل ہے ہی نہیں. اور کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ میں بہت پیارے الفاظ خبر واحد کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیان کروں, جس نے مزید اس کے بارے میں جانے امام شافعی کے اقوال کے انہوں نے اجماع بھی نقل کیا ہے کہ خبر واحد جو ہے قابل حجت ہے, جیسے آگے میں بیان کروں گا. چوتھے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کتنے نمبر ہو گئے پتہ نہیں, سات نمبر ہو گئے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا رد کیا وہ ہلاکت کے قریب ہوا, وہ قریب ہلاک ہونے والا ہے. اور یہ تفریق نہیں بیان فرمائی کہ متواتر ہے یا احاد ہے. اور احمد رحمۃ اللہ کی وفات سن 241 ہجری میں ہوئی. دوسری جگہ فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی, جو کچھ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچتا ہے جید سند کے ساتھ ہم اسے فوراً لے لیتے ہیں, اور جو اور اگر ہم اسے ترک کر دیتے تو حقیقتاً ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کر دیتے. تو آپ وسلم کی حدیث اتنی اہمیت رکھتی ہے. اور پھر اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. ساتویں نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی وفات سن 256 ہجری میں ہوئی, 256 میں, صحیح بخاری میں پوری کتاب باندھتے ہیں, کتاب خبر الاحاد نمبر 6. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ وفات سن 329 ہجری میں ہوئی, فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو سنو جو آثار پر تان کرتا ہو, روایات پر تان کرتا ہو اور انہیں قبول نہ کرتا ہو, یا اخبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے احادیث میں سے کسی کا انکار کرتا ہو, تو پھر فتہم علی الاسلام, تو اس پر اسلام پر تہمت لگاؤ. فانہ رضیع المذہب والقول, ایسا شخص کا مذہب اور قول بہت گندا ہے. چوتھا پوائنٹ تھا الاجماع, خبر احاد قابل حجت ہے, اس پر اجماع ہے. اس اجماع کو نقل اس نے کیا ہے, نمبر 1 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے, ان کے وفات سن 204 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں اجمع المسلمون قدیما وحدیثا على تثبیت خبر الاحاد, مسلمانوں کا اجماع ہے قدیما وحدیثا, قدیما صحابہ کرام کے دور سے لے کے شروع سے لے کے حدیثا ان کے دور تک, کہ خبر احاد قابل حجت ہے اور ثابت ہے. یہ کتاب الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 427 میں. دوسرے نمبر پہ اجماع نقل کیا ہے امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی وفات سن 444 ہجری میں, 444 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں انعقد الاجماع علی القول بالعمل باخبار الاحاد, اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے, خبر الاحاد قابل حجت ہے, قابل قبول ہے. فتح الباری اسے نقل کیا ہے امام ابن حجر نے فتح الباری میں, جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 321 میں. تیسرے نمبر پہ اجماع نقل کیا ہے امام نووی نے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے وفات سن 776 ہجری میں ہوئی, 676. فرماتے ہیں خلفاء راشدین اور صحابہ کرام اور جو بھی ان کے بعد میں سلف اور خلف میں سے, سب ہمیشہ سے خبر واحد کو لینے والے ہیں. خلفاء راشدین کے زمانے سے پھر دیگر صحابہ اور ان کے بعد میں آنے والے تابعین, سلف اور خلف ان کے زمانے تک, فرماتے ہیں امتثال خبر الواحد اور واحد کو فوراً لیتے, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130. چوتھے نمبر پہ اجماع نقل کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور رفع الملام میں جو ہمارا درس ہے, بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ شیخ الاسلام جو ہیں وہ خبر احاد کے تعلق سے جب انہوں نے بات کی قطع ظنی کی بات کی تو یہ گمان ہو کہ شیخ صاحب بھی خبر احاد کو کیونکہ یہاں قطع ظنی کی بات کی ہے تو اسے بھی قابل عذر سمجھتے ہیں جو خبر احاد کو چھوڑ دیتے ہیں. ہرگز نہیں. سن لیں, شیخ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات 728 ہجری میں ہوئی. فرماتے مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 85 میں فرماتے ہیں, السنت اذا ثبتت, جب سنت ثابت ہو گئی, فان المسلمین, بے شک سارے کے سارے مسلمان, کلهم متفقون على وجوب اتباعها, سارے سے مسلمان کا اتفاق ہے, اجماع ہے یعنی کہ اس حدیث اس سنت کے اتباع واجب ہے. پانچویں نمبر پہ اجماع نقل کیا ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کی بات بہت لمبی ہے اور بڑی پیاری بات ہے, مختصر الصواعق المرسلہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 اور 362 میں ان دو صفحوں میں اس اجماع کو نقل کیا ہے اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے, میں صرف ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں, فرماتے ہیں, جس نے بھی خبر احاد کا انکار کیا ہے اس نے حقیقتاً اجماع صحابہ کا انکار کیا ہے. جو ضرورت کی بنیاد پر معلوم اور معروف ہے, اور اجماع التابعین کو بھی رد کیا ہے, اور اجماع امت الاسلام کا بھی رد کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موافقت کی معتزلہ کی, جہمیہ کی, رافضہ کی, خوارج کی, جو اس دین کی حرمت کو پامال کرتے ہیں, اور بعض اصولی اور فقہا نے ان کی پیروی کی. اجماع نقل کیا نمبر 6, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی وفات 852 ہجری میں ہوئی, 852 میں. فرماتے ہیں, قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں یہ بات عام تھی کہ خبر واحد کو وہ قبول کرتے تھے بغیر کسی کے انکار کرنے کے, تو یہ بات اس کی متقاضی ہے کہ اس بات پر ان کا اتفاق ہو چکا ہے, یعنی اجماع ہو چکا ہے. جی عسقلانی ابن حجر العسقلانی نمبر 3 میں کیا, کس کا نام لیا میں نے؟ نہیں, کس کے لیے؟ ابن بطال تھے. ابن بطال کا قول نقل کیا ابن حجر نے, ابن حجر خود اپنا قول یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. ابن بطال بھی صحیح بخاری کے شراح میں سے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور سلف کے علماء میں سے ہیں. ساتویں نمبر پہ آخر میں اجماع نقل کیا ہے الامام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, حنفی عالم کی گواہی بھی سن لیں. فرماتے, خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الامه وهو احد قسمين متواتر ولم يكن بين سلف الامه في ذلك نزاع. يا شاهد, ولم يكن بين سلف الامه في ذلك نزاع. سلف امه میں سے اس بات کے کوئی نزاع نہیں تھے, اختلاف ہی نہیں تھے کہ وہ خبر واحد کو جبکہ امت نے اسے قبول کر لیا یعنی صحیح ثابت ہو گیا تو اس پر عمل, اس کی تصدیق کرنا, یفید العلم اليقینی, کہ یقینی طور پر قطعی طور پر اسے مان لیا جاتا, اس پر عمل کر لیا جاتا. آخر میں پانچواں پوائنٹ رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ جو خبر احاد کو حجت نہیں مانتے عقیدے کے مسائل میں, بعض مسائل عقیدے کے آپ لوگ بھی یقیناً مان لیتے ہیں اور ان مسائل کی بنیاد اور دلیل خبر احاد میں ہی موجود ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات, معجزات الانبیاء عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کیا سارے معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں یا متواتر حدیث سے ثابت ہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ثابت. اکثر جو معجزات ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ خبریں احاد سے ثابت ہیں, اور آپ لوگ بھی مان لیتے ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں. نمبر دو، منکر اور منکر اور نکیر کا سوال قبر میں، قبر کا سوال متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ احاد سے، خبر احاد سے ثابت ہے، آپ بھی مان لیتے ہو. قبر کے اندر سزا یا جزا، یہ بھی خبر احاد سے ثابت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی، کی دلائل اکثر در خبر احاد میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات یہ بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. الامام برسل عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کیا امام برسل سے ہر مسئلہ جو ہے وہ قرآن یا خبر متواتر میں ہے، یا اکثر ہمیں خبر احاد سے بھی خبر ملی ہے؟ اچھا، صحابہ کرام پر ایمان کے تعلق سے عائشہ بشر بالجنہ جو ہیں، یہ متواتر حدیث ہے، یہ خبر احاد ہے، یہ خبر احاد ہے. اور آپ لوگوں کے نزدیک بھی 10 صحابی آپ بار بار ذکر کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے، اپنے تقریروں میں ذکر کیا ہے کہ 10 صحابی جن کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ حدیث بھی اس کے تعلق عقیدے سے ہے اور ہے خبر احاد. صفت القیامہ کے تعلق سے بعض مسائل جو ہیں ان کا تعلق خبر احاد سے ہے. قیامت کی نشانیاں، الیوم بیوم الاخر میں قیامت کی نشانیاں بھی ہیں نا، قیامت کی نشانیاں جو ہے کیا وہ سارے قرآن مجید میں ہیں یا متواتر احادیث میں، قطعی احادیث میں جیسے آپ سمجھتے ہیں؟ مہدی کا ذکر کہاں پہ ہے؟ اسی طریقے سے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اسے انکار فوراً کر دیتے ہیں. سر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کہتے ہیں تو جو اہل بدعت ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، ورنہ یہ جو ہیں حنفی جو ہیں دیوبندی خاص ہوئے تو مانتے ہیں، لیکن جو آپ نے مان لیا ہے کس بنیاد پر، خبر احاد ہے یا متواتر ہے، تو پھر یہ ترازو ٹیڑھا کیوں ہے، سیدھا کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بھی تو عقیدے کے مسائل ہیں. ان مسائل میں آپ لوگوں نے خبر احاد سے ہی ثابت کیا ان مسائل کو، باقی مسائل جو خبر احاد ثابت وہ کیوں ترک کر دیتے، کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ عقیدے کے مسائل تو ایک جیسے نا سارے، ارکان ایمان 6 ہیں. اگر آپ اس میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے ہم نہیں لیتے اسماء و صفات کے باب میں، اور باقی لے لیتے تو ارکان ایمان 6 ہیں، ایک پر اگر ایمان نہیں تو ساروں پر ایمان نہیں، اس لیے ان کو ارکان ایمان کہا جاتے ہیں. تو سب پر ایمان لازمی ہے، اور سب پر ایمان کے لیے آپ پر لازم ہے کہ خبر احاد کو حجت ماننا ہی پڑے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
ان کا جو بولنا ہے مخالف میں، وہ امام نووی کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کا اصول
کیا اصول ہے،
ان کا بنایا
کیا
خبر احاد کو
نہیں نہیں، امام نووی تو بعد میں آئے ہیں، یہ تو معتزلہ کے زمانے سے، امام نووی سے کئی صدیاں پہلے کی بات ہے. معتزلہ نے اور اصحاب الکلام نے بات ایجاد کی کہ جو قطعی اور غنی کی بات انہوں نے شروع کی، اور قطعی اور غنی کی بات بیچ میں رہ گئی تھی. یاد رکھے قطعی اور غنی کے دو مفہوم ہیں، ایک اہل بدعت کا مفہوم، ایک اہل سنت کا مفہوم، یہ فرق بھی جان لے. آج اہل بدعت کے نزدیک قطعی دلیل وہ ہے جو قرآن مجید کی آیت ہو یا متواتر روایت ہو، متواتر حدیث ہو. اور متواتر وہ روایت ہے جس پر اتنے لوگ اکٹھے ہو جو اس کی روایت کرنے میں، جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو اور کسی محسوس چیز کی طرف اسے منسوب کیا جائے، اسے متواتر کہتے ہیں. جیسے سمعتو یا رأیتو یا اس طریقے سے کوئی بھی الفاظ ہو. اور جو خبر احاد ہے ایسی روایت ہے جس میں راوی جو متواتر تعداد تک نہ پہنچ سکے، 3 یا 3 سے تھوڑا زیادہ ہو تو پھر مشہور ہے، 2 ہے کم سے کم طبقے میں اگر راوی تو وہ عزیز ہے، اگر کم سے کم طبقے میں 1 راوی تو پھر وہ غریب ہے یا فرد ہے. اچھا، انہوں نے یہ بات کیوں کہی اہل بدعت نے؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے اسماء و صفات کا انکار کیا، اور پھر دلائل دیکھی ان کو، یہ روایات ملی کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے آخری پہر میں، اس کی جو واضح دلائل ہیں وہ خبر احاد ملی ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. اگر تو قرآن میں واضح آیات ہے، لیکن مزید تفصیل جو ہے وہ آئی ہے صحیح احادیث میں، جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو چودھری چاند، جیسے کہ سورج کو دیکھتے ہو بغیر بادلوں کے، کیا کوئی دقت ہوتی ہے؟ دیکھ الفاظ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے ہوگا قیام دن، مومن ایسے دیدار کریں گے. تو جب یہ وضاحت سامنے ہے تو انہوں نے کہا یہ خبر احاد ہے، تو انہوں نے اس لیے سہارا لی خبر احاد کا اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے. تو اہل بدعت کے نزدیک یہ قطعی اور ظنی خبر احاد اس بنیاد پہ ہے، اور وہ کہتے ہیں ان یتبعون الا الظن، تو جو قطعی نہیں ہے وہ ظنی ہے، اور ظنی تو پھر شک ہے، اور شک تو پھر وہذا بعض الحق الا الضلال، تو پھر یا تو حق یا باطل ہے، یا شک ہے یا یقین ہے، تو جب شک تو پھر یقین نہیں ہے، جب یقین نہیں تو پھر عقیدہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں کیا ظن کا لفظ شک میں استعمال ہوا، یا ظن کا لفظ یقین میں بھی استعمال ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، شک تھا یا یقین تھا؟ تو پھر قرآن مجید میں ظن کا لفظ یقین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ظن کا لفظ شک کے لیے استعمال ہوا ہے، تم لوگوں نے ظن کو وہاں پہ کیوں لے لیا؟ اس اہل سنت جماعت جب بات کرتے قطعی اور ظنی کی، تو اس کی بات اس اعتبار سے بات کرتے ہیں، قطعی یقینی ظنی جو ہے غلبت ظن پہ، جو یقین کے قریب ترین ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب وہ نہیں جو اہل بدعت نے لیا ہے کہ ظنی کا معنی ہے شک. تو یہ فرق جان لیں، اہل سنت جماعت جب قطعی ظنی کی بات کرتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے رفع الملام اور دیگر اپنے تصانیف میں، اس کا مطلب ہرگز نہیں وہ جو اہل بدعت لیتے ہیں، معتزلی اور اہل کلام دوسرے وغیرہ جو ہیں یا شاعری ماتریدی، ان کا مقصد یہ ہے قطعی اور ظنی، یعنی ایک یقینی ہے جو متواتر ہے، اور دوسرا جو ہے جو غلبت ظن کی بنیاد پر جو یقین کے قریب ترین ہے، اور وہ بھی یقین سمجھا جاتا ہے چاہے وہ عقیدت مسئلہ کیوں نہ ہو. اور اس کی پھر لمبی بحث بھی، دلائل بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص نے عرض فرمائی کہ ہم اپنے پیٹ پہ کچھ محسوس کرتے ہیں نماز کے دوران، تو کیا ہم نماز کو توڑ دیں یا نماز کو جاری رکھیں؟ ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے، کچھ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت نماز سے آپ نہ نکلے جب تک کہ آواز نہ سنیں یا بو نہ سن لیں. تو یہاں پر اگر کوئی آواز سن لے تو یقیناً ہوگا یا غلبۃ الظن ہوگا؟ ہاں کہاں یقین ہے؟ اللہ بھائی یقین تب ہوتا ہے جب اسے شک نہ ہوتا، اسے شک ہے. اب یہ فرق بھی جان لیں، اچھا یہ سمجھا دوں میں آپ کو، یقین تو پتہ ہے نا کہ ہوا خارج ہوئی ہے نا، اس میں شک ہوتا ہے بندے کو. ذرا حدیث پہ غور کریں، ذرا پیر میں گڑبڑ ہوئی، اب اسے شک کچھ خارج ہوا یا نہ ہوا؟ اگر آپ کو یقین کچھ خارج ہوا ہے تو پھر آپ نہ تو آواز کے انتظار کریں اور نہ ہی بدبو کا انتظار کریں، فوراً نماز چھوڑ دیں. یقین اور شک میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھے اس روایت کو، بعض وہ نہیں سمجھ پا رہے اس روایت کو. یقین کا معنی ہے کہ انسان کو پتا ہوتا ہے، کیا ہمیشہ انسان کو شک ہوتا ہے؟ یہ یقین بعض اوقات ہوتا ہے بھی کچھ خارج ہوا ہے کہ نہیں، یقین ہو جاتا ہے نا. اگر یقین تو بات ختم ہو چکی ہے، روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے پھر یوں لگتا ہے کہ کچھ خارج ہوا، یقین نہیں ہے. جب یقین نہیں ہے تو پھر آواز سنی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے تیسرے کی کہیں سے آواز آئی ہو آپ کی نہ ہو، غلب ظن باقی ہے کہ نہیں؟ جیسے یقین ہے ویسے یقین تو نہیں ہے نا. تو یہاں پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ غلب ظن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یقین ہی مانا جاتا ہے. نماز آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں اگرچہ آپ کا نہیں ہو، آپ کو پھر بھی شک ہے، آپ کی نہیں ہوا خارج ہوئی، آپ ابھی بھی وضو میں ہیں، لیکن اگر نماز توڑ دیتے آپ پر کوئی گناہ ہے، کوئی جرم ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ نے غلبۃ الظن کی بنیاد پر آپ نے عمل کیا ہے، آپ سے فرمان کے مطابق آپ دوبارہ نماز پڑھیں، وضو کر کے آپ کی نماز درست ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. تو غلبۃ الظن بعض اوقات یقین کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اور یہی قطعی اور ظنی کا مسئلہ اور مفہوم ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک، واللہ اعلم. پیچھے سے آگے چلا گیا، چلتے چلتے یوں نہیں گیا، سیدھا گیا. اب یوں بھائی پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ یوں آگے کھڑا ہے، یوں رخ کر سیدھا چلتا گیا سامنے. اور یہ دلیل ہے کہ الحرک من اجل الصلاۃ لا تبطل الصلاۃ، قاعدہ ہے جو بھی آپ حرکت نماز ہی کے لیے کرتے ہیں، نماز کی بہتری کے لیے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس لیے اگر موبائل فون بچ جائے جیب میں تو اسے نکال بھی سکتے ہیں، جیب ہاتھ مار کے اسے بند بھی کر سکتے ہیں، اسے آف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نماز کی بہتری کے لیے حرکت کر رہے ہیں.